گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
ہمارے گاؤں میں ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے, لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, سب سے پہلے وہاں پہ ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے, اسے بجاتے ہیں, پھر جا کے سلام کہتے ہیں. وہ گھنٹی بجانا یہ درست ہے یا غلط ہے؟
حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ مزارات اولیاء پر ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں نا, گھنٹی بجانا, اور بھی کچھ کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزارات اولیاء پر جانا یہ تو باعث برکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خود شہداء بدر اور شہداء احد کی قبروں پر جانا یہ ثابت ہے.
سبحان اللہ.
اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قبروں کی زیارت کا حکم ارشاد فرمایا ہے, اور یقیناً ان قبروں کی زیارت میں اولیاء اللہ کی قبریں بھی شامل ہیں. فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکر الاخرۃ, کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, اب ان کی زیارت کیا کرو, کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبر کی زیارت کی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح دیگر عام مسلمانوں کی قبریں شامل ہیں, یوں ہی اولیاء اللہ کی قبریں بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی قبروں کی زیارت کی جائے, اور وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے.
جی.
صاحب قبر کے وسیلے سے بھی دعا کی جائے, ان کی بارگاہ میں بھی گزارشات کی جا سکتی ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ استغاثہ کیا جا سکتا ہے, مدد مانگی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ قرار پاتے ہیں. یہ تو وہ امور ہیں, اور علماء نے باقاعدہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے مزار پہ جانا ہے, کس طریقے سے حاضری دینی ہے, ادب کا لحاظ کرنا ہے, تمام چیزیں ہونی چاہیے.
جی.
اب رہا یہ جو گھنٹی کے حوالے سے سوال کیا کہ وہاں پر گئے اور گھنٹی لگی بھی, وہاں پہ گھنٹی بجا کے پھر اندر داخل ہوتے ہیں, تو دیکھیں اس طرح کے جو امور ہیں, اس طرح کے جو کام ہیں کہ جن کی ایک تو شریعت میں کوئی اصل نہیں, بے اصل چیزیں ہیں, دوسری بات یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کسی نہ کسی طرح خلاف شرع باتیں پائی جاتی ہیں. یہ تو فقط ایک بات ہے کہ گھنٹی بجانا, اور یقیناً اس کی ممانعت ہے, کیونکہ یہ اہل اسلام کا طریقہ کار نہیں بلکہ یہ بت پرستوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا کے اس طرح گھنٹا بجاتے ہیں یا گھنٹیاں بجاتے ہیں, یہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے, اور ہمیں ایسے لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے کہ ان کے انداز کو ہم نہیں اپنائیں گے, ان کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ گھنٹی تو جو گھنٹی اس طریقے سے بجائی جاتی ہے جس کو جرس کہا جاتا ہے, یہ تو ویسے ہی حدیث پاک میں جانور کے گلے میں لٹکانے سے منع کیا گیا, اور اس کو شیطان کا مزمار کہا گیا, تو اس سے تو بچنا لازم ہے کہ ویسے ہی یہ نہیں لگائی جائے گی. ایک گھنٹی تو ہماری وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اطلاع دینا مقصود ہوتی ہے کسی چیز کی, وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کی اجازت دی گئی. سیٹی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اعلان کیا پہلے کیا جاتا تھا, وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو گھنٹیاں بجانے کا, یہ لگانے کا طریقہ کار ہے کہ گھنٹی لگا کے پھر اندر داخل ہو رہے ہیں, یہ بالکل شرعاً ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب اہل سنت, مذہب مہذب کا ایک اعتدال ہے, ایک صراط مستقیم ہے. ایسی زیادتی کرنا کہ سیدھا سیدھا منع کر دینا کہ نہیں جی مزاروں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لہذا جانا ہی ممنوع ہو گیا، اور نہ ہی ایسی تفرید کمی کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی مزار پہ جائیں اور جو چاہیں کریں، ایسا نہیں۔ جو چیز غلط ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن جو چیز درست ہے جس کا باقی رہنا ٹھیک ہے، جس کے باقی رہنے میں ثواب بندے کو حاصل ہوتا ہے اور اسلامی طریقے کار کے اندر میں سے ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا جو بری باتیں، فقط یہ بری بات نہیں بلکہ ہم تو ایسی ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جن کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بچنا جو ہے، اعتراض کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی ایسا جو فتنہ پرور شخص ہے جس کے دل کے اندر ہے برائی کہ ان چیزوں کو لے کے وہ اصل چیز کی طرف بھی ممانعت کی طرف آتا ہے، وہ ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لہذا آپ ان تمام چیزوں سے گریز کریں اور جو صحیح طریقہ علماء نے مزار پہ حاضری کا بیان کیا ہے اس کے مطابق مزار پر حاضری دیجیے۔
اچھا، میں مزید چند چیزیں ایڈ کروں گا مزارت اولیاء کے حوالے سے تاکہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں بھی مزید جو ہے بہتری آ جائے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو بالخصوص مزار شریف ہوتا ہے اس کے اطراف میں جو جالی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں تالا ڈال دیتے ہیں، دھاگے باندھ دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا جھولا جو ہے پلاسٹک کا وہ لٹکا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے ان سب کی اپنی اپنی نیتیں ہوں گی، جو بھی ہوں گی، قسمت کا تالا کھل جائے، بچہ نہیں ہے تو بچہ ہو جائے، واللہ عالم، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
یہ فضول چیزیں ہیں
جی،
یعنی ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس میں کئی مقامات پر تو مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے،
صحیح،
اور جو مزار کی جالی وغیرہ ہے ان کو نقصان بھی پہنچتا
جی
ہوگا
جی۔
تو ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جن میں نہ کوئی فائدہ نہ اس کی کوئی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے،
صحیح۔
تو اس لیے ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے، جو طریقہ علماء نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ہی مزار پر حاضری دینی چاہیے۔
مدی شہر کے ناظرین، مزارت اولیاء پر حاضری کے حوالے سے ہمیں مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ہمارے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا ادب کیا ہے، اور جو بے اصل چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں جس کی طرف نشاندہی کی گئی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچانا چاہیے، تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو مطلب دلیل بنا کر ذہن خراب کرتے ہیں ان کو اس طرح کا معاملہ نہ ملے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔
میری امی ہے، وہ مطلب سجدہ نہیں لگا سکتی، معذور چیئر بیٹھتی ہے، اگر اس کے لیے سجدہ لگانا ضروری ہے کسی میز پہ یا ٹیبل پہ؟
جی سجدے کی کنڈیشن بتائی۔
یعنی اگر تو یہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، 12 انگل سے کم کوئی چیز ہے اس کے اوپر اگر سجدہ کر سکتی ہیں تو سجدہ کرنا پڑے گا، یا زمین پہ سجدہ کر سکتی ہیں تو زمین پہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ سجدے پہ قادر ہی نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، تو پھر ان کے اوپر قیام کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر تو سجدہ کر سکتی ہیں تو پھر قیام کرنا پڑتا، لیکن چونکہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی، تو پھر اس صورت میں کرسی پہ بیٹھ کے ان کا نماز پڑھنا درست ہے، اور سجدے کے لیے ان کے حکم یہ ہے کہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنا ہے۔ تو اس میں اگر سامنے کوئی تختہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس پہ سجدہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ ضروری بھی نہیں ہے،
صحیح،
لیکن اگر لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔
جی یہ اگلی کال لیں گے۔
میں رخسار احمد عرب شریف سے، میرا دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر کے پاس سورہ یاسین یا سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قبر پہ قرآن پاک پڑھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آپ اس پہ کچھ رہنمائی فرما دیں۔
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اولا تو دیکھیں اس کے بارے میں روایتیں شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف کتابوں کے حوالے سے نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہیں اور دیگر بزرگوں سے بھی نقل کی ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا قبروں پر اصلاً ثابت نہ ہو تو اس سے قرآن پاک کی ممانعت کہاں سے ہو جاتی ہے کہ قبر پہ جا کے قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا؟ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اس وقت، اگر یہاں میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو کیا کوئی مجھے منع کرے گا کہ قرآن شریف نہیں پڑھیں؟ اس لیے کہ اس مقام پہ اس وقت قرآن پاک پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا حدیث میں نہیں آیا، لہٰذا اپنا پڑھیں۔ اس ٹائم اس کو یہی کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ چاہے کسی وقت بھی پڑھے۔ ہاں جہاں ممانعت کی کوئی صورت ہوگی، جیسے کوئی باتھ روم میں جا کے پڑھتا ہے یا نماز کے اندر وہ کھڑا ہوا امام کے پیچھے وہاں پہ پڑھتا ہے، خطبہ ہو رہا ہے اس وقت پڑھتا ہے، تو چونکہ وہاں پر دیگر نصوص کے ذریعے ممانعت موجود ہے، دیگر حدیثوں کے ذریعے دیگر اقوال کے ذریعے موجود, موجود ہے تو لہذا وہاں تو روکا جائے گا
صحیح.
لیکن اس کے علاوہ دیگر مقامات پر روکنا یہ اپنی طرف سے شریعت کے اوپر زیادتی کرنا ہے, اور قبروں کے پاس تو جا کے قرآن پاک پڑھنا یہ اہل قبر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے
صحیح.
اور روایتوں کے مطابق جو ہے وہ مردوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے, مردہ جو اندر موجود ہوتا ہے وہ بندے سے انسیت حاصل کرتا ہے, مانوس ہوتا ہے, اس کے پاس جا کے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ شرح الصدور نامی کتاب ہے جو مترجم بھی ہے, ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, اس کے اندر کافی روایتیں موجود ہیں.
اچھا ایس ایم ایس بھی ہمیں اس طرح کا موصول ہوا کہ قبروں کو پکا کرنا سیمنٹ سے بالخصوص کہ یہ جائز ہے, اور اگر بالفرض اس کو ہم اس انداز میں نہیں کرتے پورا پکا لیکن دیوار اگر ہم اس کی کر دیں چاروں طرف سے تو کیا فرمائیں گے قبر کو؟
دیکھیں قبر کو پکا کرنا اصل جو ممانعت ہے وہ اندر سے اس مقام کو پکا کرنا ہے جہاں بندے کا سرہنا ہوتا ہے
صحیح.
کہ اس مقام پہ قبر کو پکا نہ کیا جائے. باقی اس کے علاوہ اگر قبر پکی ہے تو اندر سے پکی نہ کریں
ٹھیک ہے.
اینٹوں کو یعنی خاص طور پہ جو بھٹے کی اینٹیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ آگ سے پکی بھی ہوتی ہیں تو اس سے قبر کو پکا کرنے کا منع کیا گیا, اور بالفرض اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو پھر فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے
مٹی کا لیپ,
مٹی کا لیپ کر دیں تاکہ جو آگ کا اثر ہے وہ ختم ہو. لیکن اگر اوپر سے قبر کو پختہ کیا جائے گا تو اس کے پختہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ قبروں کو کچا رکھا جائے
صحیح.
اس لیے کہ قبر اصل میں یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے
صحیح.
قبر کوئی خوبصورت بنانے والی چیز نہیں ہے
صحیح.
قبر کو اصل میں ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس سے بندے کو عبرت حاصل ہو, یعنی قبر دیکھے تو اس کو اپنی آخرت یاد آئے, اپنی قبر یاد آئے. تو لہذا اگر قبر کچی رکھی جائے گی تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. مزارت اولیاء اس سے الگ,
الگ ہے
کیونکہ مزارت اولیاء کا معاملہ دوسرا ہے
صحیح.
وہ تو ایک تعظیم کی جگہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بندے کے دل کے اندر ولی اللہ کی عظمت پیدا ہو
صحیح.
تو اس لیے وہاں کے معاملات جدا ہے. اس کے علاوہ عام قبروں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر قبر کو کچا رکھیں تاکہ اس سے سادی ہو, تاکہ اس سے آخرت کی یاد آئے. لیکن اگر کوئی شخص قبر کو پکا کروا لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, اس کے اوپر گناہ نہیں ہے
صحیح.
اور چاروں طرف سے جو ماربل کی یا سیمنٹ کی پکا کروا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اوپر سے بھی کسی نے پکا کروا لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی لان تان کی جائے یا اس کے اوپر گناہ کا حکم دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ قبر کو اس حال میں رکھا جائے کہ جس کو دیکھ کر بندے کو عبرت حاصل.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں چوری ہو گئی, دس افراد موجود ہیں گھر کے اندر, تو وہ جن کی چوری ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم دس افراد سے سب سے قسم لیں گے قرآن پاک کی, ایسا کرنا کیسا ہے؟
جی اگر چوری گناہ کی قسم ظاہر ہے وہ کیسے کھائے گا جس نے کی ہوگی؟ تو
اصل میں دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کے اوپر شک و شبہ ہے, کسی کے اوپر اس نے دعویٰ دائر کیا ہے
یار,
اب جو کوئی بھی جرم ہے کسی پر ثابت کر رہے ہیں ہم چوری ہی کا ہے, تو اب اگر کوئی ثبوت اس کے پاس موجود ہے کہ بھائی تم نے میری چوری کی ہے تو پھر اس صورت میں تو جو دعویٰ دائر کر رہا ہے وہ گواہ پیش کرے گا, اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر سامنے والا قسم اٹھائے گا. اب ایسی صورت حال ہے کہ چیز گھر کے اندر ہی تھی اور یہ دس افراد ہیں, تو ایسی حالت میں اگر قسم لی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ وہ چیز گئی کہاں. تو اگر وہ قسم لیتا ہے تو ٹھیک ہے, قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر سچے ہیں سارے تو قسم اٹھا لیں اور بتا دیں کہ ہم نے یہ چیز نہیں لی.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, تو مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کی روح سے ذرا بتا دیں کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ شرک والی بات تو نہیں ہے.
جی حضور کیا فرمائیں گے المدد یا غوث اعظم؟
دیکھیں بنیادی اعتبار سے مسئلہ ہے کہ المدد یا غوث اعظم ہو, المدد یا رسول اللہ ہو, المدد یا داتا ہو, کوئی بھی ہو, شرک اس میں کیسے ہو سکے گا؟
صحیح.
وجہ یہ ہے کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی غیر خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کی مثل ماننا.
صحیح.
یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, تو ایسا ہی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی ہے ویسے ہی کسی اور کی ذات, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر کوئی اس طرح مانتا ہے تو بھی یہ شرک بن جائے گا. یا جیسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ خود سے سننے والا, وہ خود سے دیکھنے والا, وہ خود دینے والا, اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے, وہی حقیقی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی حقیقی طور پر زندہ کرتا ہے، وہی حقیقی طور پہ مارتا ہے، یہ تمام کی تمام صفات اس کی ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی اس کی مثل کسی بھی ہستی کے لیے تسلیم کرتا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ زندہ کرنے والا، حقیقی طور پر جو ہے وہ مارنے والا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ شرک لازم آتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی کسی اور کے لیے صفت مانی، یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرتا ہے تو یہ شرک کی صورت بنتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شرک۔ اب رہا مدد کے حوالے سے، تو دیکھیں شرک ہر مقام پہ شرک ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہاں یہ شرک ہوگا اور یہاں یہ شرک نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کسی بھی مقام پر کوئی بھی وقت ہو، جو چیز شرک قرار پائے گی وہ ہر مقام پر شرک قرار پائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ شرک اور یہاں پہ شرک نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو اپنے اطلاق پہ رکھیں کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں چاہتے، تو اس کے اندر پھر دنیاوی مدد میں انشاءاللہ بات عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ دیگر انداز بھی جو ہے دنیاوی مدد کے علاوہ، عام مدد کے علاوہ اوپر کی مددیں بھی ثابت ہیں، لیکن عام مدد کو بھی اگر آپ اس کو عموم پہ رکھتے ہیں اپنے کہ یہ ایاک نستعین کا مطلب کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز کی، تو پھر اس میں دنیاوی مدد بھی آئے گی۔ کسی بھی ہستی کو اگر آپ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہی مددگار تسلیم کریں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کی موٹی سی مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو گولی دی، وہ گولی لے کے کھا لیتا ہے، اب گولی کھائی اس کو شفا مل گئی۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس گولی کے اندر جو شفا تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ اس گولی کی مدد سے ہی مجھے شفا حاصل ہوئی ہے، تو آپ بتائیے دنیاوی انسان ہے، کیا اس سے شرک لازم نہیں آئے گا؟ یقیناً اس سے شرک لازم آئے گا، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مستقل مددگار جو ہے وہ گولی کو تسلیم کر لیا، ٹیبلٹ کو تسلیم کر لیا اس نے۔ لیکن کسی بھی مسلمان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کو شفا کیسے ملی؟ فلاں ٹیبلٹ سے ملی۔ لیکن جب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور اس ٹیبلٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے شفا رکھی ہے۔ تو دنیاوی طور پہ بھی اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو اس کے تصور کے اندر اور اس کا جو مفہوم اور ذہن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ حقیقی شفا دینے والی نہیں گولی، یا ڈاکٹر حقیقی طور پہ مدد کرنے والا نہیں، بلکہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی، دنیاوی امداد کے اندر بھی ہم کسی کو مستقل نہیں سمجھ سکتے، ماں باپ ہوں، پولیس ہو، استاد ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی ہو،
کوئی بھی
وہ مددگار ہے تو وہ مجازی مددگار ہے۔ تو یہی بات پھر اخروی معاملات کے اندر آ جاتی ہے، یہی بات جو ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کی امداد ہے، اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ولی سے، چاہے وہ ظاہری طور پر حیات ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دیجئے، تو اب اس کے نظریے اور عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو اس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر میری مدد کر سکتے ہیں، مستقل بھی ذات ہیں، خود سے مدد کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ میری مدد کرتے ہیں، تو پھر شرک کا پتہ ہی کٹ گیا، کیونکہ اب اس نے سامنے والی ذات کو معبود نہیں سمجھا، اس نے سامنے والی ذات کو خدا نہیں سمجھا، بلکہ اس نے خدا کا بندہ سمجھا، بندہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے وہ میری مدد کر رہے ہیں، اور یہ مدد ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایاک نعبد کے اندر ہے، اور ایاک نستعین یہ عبادت نہیں بلکہ یہ مدد ہے۔ عبادت شے الگ ہے اور مدد شے الگ ہے، عبادت الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے۔ ہم یہاں پر مدد کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب اگر سامنے والے کو بغیر معبود سمجھے، بغیر مستقل بذات سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں مدد جو ہے وہ مانگنے میں حرج نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تمہارا معبود ہے, مسلمانوں سے یہ نہیں کہا کہ فلاں تمہارا معبود ہے, کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی
نہیں کی
ہو نہیں سکتی. الہکم الہ واحد, تمام تم تمام کا خدا ایک ہی خدا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. لیکن مدد کے حوالے سے نصوص جگہ جگہ پہ موجود ہیں. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ تمہارا مددگار, ولی ولی کا معنی یہاں پر مددگار, محض تمہارا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ مومن کے جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور جو زکات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
یہاں پر عام مدد کی بات نہیں ہے.
صحیح.
عام مدد تو میں اور آپ بھی ایک دوسرے کی کریں گے.
صحیح.
میرے ماں باپ ہیں وہ میری مدد کریں گے, آپ کے والدین آپ کی مدد کریں گے, ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں, یہ عام مدد کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ہر ایک کرتا ہے. یہاں پہ خصوصی مدد کی بات ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے, اور دوسری خاص مدد یہ اس کے رسول کرتے ہیں. یہ وہ مدد ہوتی ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی نہیں کر سکتے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے رسول کر سکتے ہیں. اور نیک مومن, وہ نیک مومن کہ جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, سارے لوگ ہیں, وہ عام بندوں کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. یہ عام مدد کی بات نہیں ہو رہی, ماں فوق الاسباب مدد کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو دنیاوی ہوں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ وہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت آتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بھلائی اور نیکی کے اوپر مدد کرو, تو یہ ایک دوسرے سے تو مانگ سکتے ہیں. اب ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں, تو ہم پھر ایک سوال ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا, ہماری طرف سے بھی تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تفریق, یہ فرق کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب, قرآن پاک اور حدیث پاک سے آپ بھی دکھا دیجئے کہ کہیں پر صراحتاً یہ بات کی گئی ہو کہ یہ والی مدد مانگ سکتے ہیں اور یہ والی مدد نہیں مانگ سکتے. استدلال ہی کیا جائے گا, اور استدلال کے طور پر ہم آپ کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں. اور جہاں تک رہا صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ مدد طلب کرتے تھے کہ جو تحت الاسباب بھی ہوتی تھی, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے, اور ایسی مدد بھی طلب کرتے تھے کہ جو ما فوق الاسباب ہوتی تھی. حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران آنکھ نکل آئی.
صحیح.
آنکھ نکل آئے گی تو بندہ تھوڑی کسی کے پاس جائے گا کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ حضرت میری آنکھ نکل گئی ہے, اس کو جوڑ دیجیے, ایسی مدد میری کیجیے کہ جو عام طور پہ کی نہیں جا سکتی.
صحیح.
میں تو جاؤں گا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا, ہاسپٹل جاؤں گا کہ تاکہ اس کا علاج ہو سکے. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نکل آئی, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کو ان کی جگہ پر لگا دیا, اپنا ہاتھ مبارک رکھا, نتیجہ یہ نکلا کہ اس آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آیا کرتا.
سبحان اللہ.
اب بتائیے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدد مانگی کہ جو ما فوق الاسباب تھی یا نہیں تھی,
پھر
وہ مدد مانگی. اور یہ معاملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی رہا ہے. حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکامل فی التاریخ, مشہور محدث ہیں یہ, انہوں نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ کے اندر, اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جنگ کے اندر نعرہ تھا, یا محمدہ, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے. اب سینکڑوں میل دور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں. یہ کچھ باتیں ہیں, اس پر اور بھی بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں مدد کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں. تو وہاں جو مدد ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی مستقل بذات مددگار سمجھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا ہے, مدد مانگی جائے گی. اور اولیاء اللہ سے جب مدد طلب کی جائے گی, انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کی جائے گی, تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں.
اچھا مطلب جو ایسے میں سمے آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ مکرو وقت فجر کا اگر جو شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس میں ہم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟
فجر میں اصل میں کوئی مکرو وقت نہیں ہے, فجر کا پورا وقت درست ہے. البتہ جو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا, تو وہ مکرو وقت جس کو بولتے ہیں اس میں فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو گیا. اب یہ جو 20 منٹ ہے اس میں کسی طرح کی نماز ادا نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے.
اس وقت کے اندر جو ہے اگر آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں تو وہ کیجئے، اور اس دن کی نماز چھوٹ گئی ہے تو 20 منٹ کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے 20 منٹ کے بعد پھر اس دن کی فجر آپ ادا کریں گے، اور اسی دن کی فجر قضا کر رہے ہیں تو بہتر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے اس دن کی سنتیں بھی فجر کی ادا کیجیے. اور باقی فجر کے جو فجر کا جو اپنا وقت ہے اس میں کوئی مکرو وقت نہیں ہے، وہ جو مکرو وقت کہلاتا ہے وہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے،
20 منٹ تک
20 منٹ کا وقت ہوتا ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
ہاں میرا سر سوال یہ ہے کہ اگر سر انشورنس ویسے تو مطلب کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے نا، انشورنس مل جائے جس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ پیسے سر کیا کرے، کدھر مطلب جایا کرے اس کو، کسی ریبو میں بانٹ دے جائے، مطلب اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے؟
جی انشورنس کی رقم مل گئی اب کیا کریں؟
جی انشورنس چونکہ ہمارے یہاں جس طریقے سے ہوتی ہے وہ ناجائز طریقے کار ہے کہ اس کو اس میں کروانا ہی جائز نہیں ہے. اب جو اوپر کی رقم ملی ہے عام طور پہ یہ سود کی رقم ہوتی ہے جو صورتحال بنتی ہے، تو اس رقم کے بارے میں اب حکم یہ ہے کہ جو لے دی ہے انہوں نے اس کو یہ شرعی فقیر کے اوپر، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دیں، اس میں ثواب کی نیت نہ کریں، بس ایک رقم ان کے پاس خراب آ گئی ہے اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے تو یہ جا کے کسی شرعی فقیر کو، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے یہ رقم دے دیں، ثواب کی نیت اس میں نہیں کریں گے. البتہ چونکہ حکم شریعت پر عمل کریں گے یا شریعت مطہرہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق یہ اس رقم کو صدقہ کر رہے ہیں تو شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ان کو ملے گا. لیکن صدقہ دیتے ہوئے صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو نہیں دیں گے.
جی اگلی کال لیں گے.
میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو تو چار پائی کے اوپر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
جی چار پائی پہ نماز،
اب دیکھیں چار پائی ہو یا گدا ہو جس پہ نماز ادا کر رہا ہے، اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس پہ بندہ سجدہ کرے تو اس میں اس کی پیشانی اس طرح جم جانی چاہیے کہ اب دبائے تو مزید نہ دبے، جس طرح زمین پہ معاملہ ہوتا ہے کہ زمین پہ جب ہم پیشانی دباتے جماتے ہیں تو جتنا جما سکتے ہیں اس کے بعد وہ دبتی نہیں، زمین نیچے نہیں جائے گی، ظاہر سی بات ہے. تو اسی طرح گدے پہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے یا چارپائی پہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا، اور چارپائی پہ جو صورت حال ہے اس میں بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کا کوئی چارپائی اس طرح کی ہو کہ بندہ دبائے اور وہ مزید نہ دبے، وہ تو بان لگا ہوا ہوتا ہے
اس میں تو
جھولتا ہی رہے گا مسلسل. اسی طرح گدے جو ہوتے ہیں وہ اسپرنگ والے ہوتے ہیں تو اس کو جتنا دباتے جائیں گے وہ دبتا ہی چلا جائے گا، اس میں سختی کا معاملہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہمارے یہاں فوم کے گدے ہوتے ہیں اس میں بھی پیشانی صحیح طریقے سے جم نہیں پاتی، تو ایسی صورت میں تو جو یہ صورت حال ہے اس کے مطابق تو سجدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسا گدا ہے کہ جس کے اوپر اچھی طریقے سے پیشانی جم جاتی ہے کہ اب دمائے تو مزید نہ دبے گا، سختی کی طرح محسوس ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں سجدہ اس کا ہو جائے گا اور نماز اس کی ہو جائے گی. اب مریض ہے تو مریض کی چونکہ نماز کے طریقے کار ہیں، کرسی پہ اگر تو قیام نہیں کر سکتے، سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، زمین پر یا 12 انگل کی کوئی چیز ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر سے سجدہ ثابت ہو گیا. اب یہ کرسی پہ بیٹھ کے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، زمین ہی پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور قیام بھی ان کے لیے کرنا یہ ضروری نہیں ہے. جس پر سجدہ ثابت ہو جائے اس پر قیام ثابت ہو جاتا ہے. تو اگر یہ صورت حال ہے تو یہ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں، اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ آسان ہے کہ اپنے ہاتھ جس طرح نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں گے، اور جب رکوع کرنا ہو تو ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھیں اور تھوڑا سا جھک جائیں اور سجدے میں اس سے کچھ زیادہ جھک جائیں، یہ صورت حال ہے. اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ پر نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے، تو نماز کے احکام میں اس کے مکمل طریقے موجود ہیں. ہمارے شریعت کے چوتھے حصے میں مریض کے نماز کا پورا بیان موجود ہے، اس کو دیکھ لیں اس کے مطابق عمل کریں.
اچھا کسی کے جوان بیٹے کا اگر انتقال ہو جائے، یہ سمے آ رہا ہے، تو اس کے جو والد ہیں یا گھر کا کوئی فرد اس طرح کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے؟
یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے، احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور بظاہر جس موقع پہ یہ بولا جا رہا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کی صورت واضح نظر آ رہی ہے. ایسے شخص کو لازمی طور پر توبہ کرنی چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، نکاح کی تجدید کرنی چاہیے. اصل میں احتجاج ویسے ہی لفظ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ایسے موقع پر بولنا اور خطرناک ہے. باقی بعض اوقات جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کسی چیز کو بار بار طلب کرتا ہے، تو ایسے الفاظ تو استعمال کرنے کی وہاں پر بھی اجازت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ سخت جملہ ہے، اس سے توبہ کرنا ان کے اوپر لازم ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنے کے بعد، ایک بکری ہے جو میں مدرسے میں رہنا چاہتا ہوں، وہ دودھ بھی دے رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، وہ بکری دے سکتا ہوں یا اس کے تک بدلے میں کوئی اور بکری لے کے دے دوں؟
بکری مدرسے میں والے میں دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دودھ بھی دے رہی ہے اور بچہ بھی ہے.
اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قربانی تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، تو اس میں اچھا یہ ہے کہ آپ کوئی اور ہی بکری دیں، کیونکہ مدرسے میں دیں گے تو مدرسے والے ظاہر ہے کہ اس کو سنبھال تو سکیں گے نہیں، انہوں نے اس کو ذبح ہی کرنا ہے، اور ایسی بکری کو ذبح کرنا یہ مناسب نہیں، جائز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ بکری دے دیں، اور اس بکری کو اپنے پاس رکھیں، جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر بھلے اس کو دے دیں، مدرسے کے اندر دے دیں.
جی اگلی کال.
میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی اسی طرح سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ نماز کے اوقات میں یا نماز کے بعد دخلو سے کپڑا نیچے قید ہو نماز زیادہ ہو سکتی ہے سے، اور گربان اگر کھلا ہو تو اس سے نماز زیادہ ہو سکتی ہے؟
جی دخلو سے نیچے
پائچے وغیرہ اور گربان کھلا ہو.
اصل میں ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس قدر غلط مشہور کر دی جاتی ہیں کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اس کا برعکس ہے وہ بالکل غلط ہے. اب ہمارے یہاں اتنا مشہور ہے کہ پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں تو گویا کہ نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے باقاعدہ پائنچے نماز کے ٹائم اڑسے جاتے ہیں، فولڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جو کپڑے فولڈ کرنا ہے نماز کی حالت میں، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پائنچے ویسے ہی آپ کے باہر صورت ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، سنت یہی ہے. جب آپ کپڑا سلوائیں تو پھر اسی وقت اس بات کا لحاظ کیا کریں، یا لینے جائیں بازار سے تو اس کا لحاظ کرا کریں کہ آپ شلوار یا پاجامہ وغیرہ اتنی ہی اس کی لینتھ رکھیں کہ آپ کے ٹخنوں سے وہ اوپر رہے، اس سے نیچے وہ نہیں جانی چاہیے. لیکن بالفرض اگر کسی نے ایسا کپڑا سلوایا ہے، ایسا لباس سلوایا ہے کہ وہ لباس ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، اس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے چلے گئے، تو پھر اس صورت میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو فولڈ کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ امرتُ ان اسجد علی سبعتی اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ اپنے بالوں کا جوڑا بناؤں سمیٹوں ان کو، اور نہ ہی میں کپڑوں کو فولڈ کروں. تو اس سے منع فرما دیا. اب اگر کسی کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو فولڈ کرنے سے اس کو بھی منع کیا گیا ہے، کھینچ کے تھوڑا سا اوپر کر سکتا ہے فولڈ کیے بغیر، تو اس کو اوپر کر لے. اگر کسی کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں تکبر نہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تنزیہ ہوا کرتی ہے، مکروہ تحریمی نہیں. لیکن اس صورت میں کہ کپڑے فولڈ کرتا ہے تو پھر اس نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، تو کپڑے فولڈ کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے.
گربان اگر کھلا ہے
یہ عرف و عادت کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اگر تو ایسا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے، جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک بٹن کھلا ہوا ہے تو
کوئی
اجازت نہیں ہے، لیکن دو تین بٹن کھلے ہوئے ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے اور نماز مکروہ ہوگی اس سے.
ٹھیک جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال دارالافتاء اہل سنت میں یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنا نام لگا سکتی ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟
جی اصل میں یہ بس وہی میں نے کہا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہمارے یہاں عام کر دی جاتی ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. اب جو احادیث طیبہ جن میں منع کیا گیا کہ کوئی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لگائے، وہ ہے نسب کے حوالے
سے.
کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر جنت حرام ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر ہے وہ کسی اور فیملی کا، اور کہتا ہے کہ میں سادات گھرانے سے ہوں، یا باپ اس کا کسی ادنا گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ اپنا باپ کسی اور کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ وعیدیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جنت حرام ہوگی. یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. باقی رہا نام کا ذکر کرنا شوہر کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ہر مقام پہ باپ کا نام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی طور پہ نام اس کے ساتھ لگتا ہے. یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، نعوذ باللہ طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر وہ نام بعض اوقات ہٹانا پڑتا ہے، باپ کا نام ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو ضروری ہوتا ہے کہ شوہر کا نام ہی لگے گا جیسے نکاح فارم بنے گا اس کے بعد پھر جب این آئی سی وغیرہ اس کا بنے گا تو وہ شوہر کے نام کے ساتھ ہی بنے گا پاسپورٹ بنے گا تو شوہر کے نام کے ساتھ ہی بنے گا تو ایسے مقامات پر لگانا یہ ضروری ہوگا تو یہ جو وعیدیں آئی ہیں یہ نسب کے اعتبار سے آئی ہیں شوہر کا نام لگانے میں حرج نہیں ہے حدیثوں کے اندر جو ہے وہ خود نسبتیں موجود ہیں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور ایک اور خاتون جو ہے وہ زینب نام کی تھیں جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پیغام لے کر گئے حضور نے پوچھا کہ کون سی زینب آئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ امرأۃ ابن مسعود وہ آئی ہیں کہ جو وہ زینب کے جو ابن مسعود کی بیوی ہیں وہ آئی ہوئی ہیں تو خود حدیثوں سے شوہر کی طرف منسوب کرنا یہ ثابت ہے لہذا اگر شوہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کسی عورت نے اپنا پاسپورٹ شناختی کارڈ یا ویسے ہی اپنا نام ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ باپ کی طرف ہی نام کو منسوب کیا جائے
ایس ایم ایس یہ شامل کریں گے کہ نمازوں میں جو صورتوں کی ترتیب ہے کیا یہ ضروری ہے اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو نماز پہ کوئی حرج ہوگا
نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اصل ہے قرآن پاک کو ترتیب وار پڑھنا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ترتیب سے پڑھا جائے اس کو الٹا نہ پڑھا جائے یعنی پہلے اگلی آیت پڑھی پھر پچھلی آیت پڑھی یا پہلے اگلی سورت پڑھی پھر پچھلی سورت پڑھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ترتیب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں کہ ابھی یہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ یہ پڑھیں تو یہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے نماز کے اندر بھی قرآن پاک کو سیدھا پڑھنا ان ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قرآن مجید فرقان حمید کو الٹا پڑھتا ہے کہ پہلے مثال کے طور پہ سورہ ناس پڑھی پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے گناہگار ہوگا ایسا شخص لیکن اس صورت میں نماز پہ یہ اثر نہیں پڑے گا کہ اس کی وجہ سے نماز نہ ہو یا سجدہ سہو لازم ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے لہذا اس کی نماز تو بلا کراہت ہو جائے گی لیکن اس کا اس طرح کرنا بہرحال مکروہ ہے اور جان بوجھ کے کیا تو گناہگار ہوگا اگر بھولے سے ہو گیا غلطی سے ہو گیا تو جو شروع کر دیا اسی کو پڑے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں
مدنی چہرے کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت اہم معلومات ہوئی بالخصوص ہمیں مدد کے حوالے سے بہت اچھی معلومات ملی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں